الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں خور و نوش کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس وقت تک جو مباحث ہم نے پڑھے ہیں، چند لفظوں میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی حرمتوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. طیبات و خبائث کی شناخت انسانوں پر واضح ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز طیب ہے، کیا چیز خبیث ہے. اس معاملے میں انسان بالعموم غلطی نہیں کھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے تو وہ انسان کے معلوم معروف خبائث ہی ہیں جن کے بارے میں تذکیر کر دی ہے، توجہ دلا دی ہے، لوگوں کو تنبیہ کر دی ہے. فقہا بھی انہی کی وضاحت کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. اجتہادی امور میں ظاہر ہے کہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم بالعموم یہ چیزیں واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں موضوع بحث بنائی ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں انسان غلطی کھا سکتا تھا، انہیں طیب سمجھ سکتا تھا. چنانچہ اس کی طرف قرآن مجید نے الا طائم یتمو کے الفاظ میں اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اصل میں جن چیزوں کو انسان کھا سکتا ہے ان میں سے اللہ نے یہی چار چیزیں ممنوع قرار دی. یہ وجہ ہے کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ یہی چار چیزیں یا اس کے سوا کوئی چیز نہیں، تو یہ حسر در حقیقت اس حقیقت سے متعلق ہے کہ یہاں خبائث کی کوئی فہرست بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ طیبات میں سے جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، جن کے طیب یا خبیث ہونے کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، جس میں انسان تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی عقل اور اپنی فطرت کی بنیاد پر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو واضح کر دیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں حرمت ہی کا پہلو غالب تھا. یہ اشتباہ کیسے پیدا ہوا؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے. ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ سور کی حرمت کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں یا جو خبائث کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس میں سے بعض اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اگر آپ دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں انسان چونکہ حیوان اور انسان کا مجموعہ ہے، یعنی وہ اپنے وجود کے لحاظ سے تو ایک حیوان ہے، اس کا قالب حیوانی قالب ہے، اسے سب سے پہلے حیوانی زندگی دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفخ روح کے ذریعے سے اس کو انسان کی شخصیت عطا فرماتے ہیں. یہ انسان کی شخصیت ہے کہ جو اسے اس بلند مرتبے پر فائز کرتی ہے. وہ ایک باشعور مخلوق ہے، اس کے پاس سم و بصر کی صلاحیتیں ہیں، وہ بے شمار چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ خود اپنی ذات کا بھی شعور رکھتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے ارادہ و اختیار حاصل ہوتا ہے، اس ارادہ و اختیار کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی کامیابیوں کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تہذیب وجود میں لاتا ہے، تمدن تشکیل دیتا ہے. غرض یہ کہ انسان کی شخصیت کے یہ جتنے پہلو ہیں یہ سب کے سب اس حیوانی وجود ہی کے اندر ہیں، یعنی اسی کے اندر اس انسانی وجود کو رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی اور اگر ہم انسانی اعمال کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ساری توجہ کس چیز پر دی جاتی ہے؟ تہذیب نفس، یعنی انسان کو مہذب بنایا جائے، اس کی حیوانیت کو کمزور کیا جائے اور اس کی انسانیت کو بالا تر رکھا جائے، یعنی انسانیت حکومت کرے اس کے حیوانی وجود پر. یہی مذہب کا مقصود ہے، یہی فلسفے اور حکمت کا مقصود ہے، اور اسی کو ہم تہذیب نفس یا تزکیہ نفس سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو آپ کو ان حرمتوں میں نظر آئے گی، یعنی ان میں کسی نہ کسی پہلو سے درندگی کا کوئی شائبہ آ گیا ہے. یعنی جو درندے بالکل واضح ہیں وہ ممنوع ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کچھلی والے درندے، یعنی جن کے وہ لمبے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ گوشت بمبھوڑ کے کھاتے ہیں، یا چنگال والے پرندے یعنی جن کے پنجے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ شکار کرتے ہیں، تو اس طرح کے پرندوں کو بھی ممنوع کر دیا، اس طرح کے درندوں کو بھی. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہی چیز ہے، یعنی بمبھوڑنے والے، گوشت پر جپٹنے والے، گوشت پھاڑ کے کھانے والے، یہ جو درندگی ہے اس کو انسان میں کمزور کرنا مقصود ہے. ہیں اس کے بہت سے پہلو جو انسان جانتا ہے کہ خود اس کے اندر موجود ہے. یہی درندگی ہے جو اس پر غلبہ پاتی ہے تو پھر وہ مظالم ڈھاتا ہے اور آپ کے علم میں ہے تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیتا رہا ہے. یہ بھی اس کے اندر بعض وجود سے رکھی گئی ہے, لیکن اس کی انسانی شخصیت کو ہمیشہ اس پر غالب رہنا چاہیے. اسی انسانی شخصیت کو غالب رکھنے کے لیے اور انسان کی تہذیب نفس کے لیے یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں, یہ احکام اسی لیے دیے جا رہے ہیں. مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان کو بس بتانا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, اس کے اندر ایک حکمت ہے جو موجود ہے اور وہ حکمت بالکل واضح ہے. اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ اشتباہ کیسے پیدا ہوا. سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے جو جانور ہم کھاتے ہیں بھیڑ بکری, یہ انعام کی قسم میں سے ہے. گائے بیل بھیڑ بکری, سور بھیڑ بکری ہی کی قسم سے ہے. نو کے لحاظ سے اگر آپ حیوانیات کے ماہرین کی چیزیں دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے, لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, اس کی کشتیاں ہوتی ہیں. تو وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, یہ چیز ہے کہ جو اب یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے کہ اس کی نو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے طیب ہونا چاہیے, اس کے اس درندوں کی طرح گوشت کھانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے خبیث ہونا چاہیے. یہ اشتباہ کا پہلو اس میں پیدا ہوا. سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے, پھر اسے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا, یعنی یہ سوال پیدا ہو گیا. وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ذبح کر کے کھاتے ہیں ہم ان کو, جانور حلال طیب ہیں, لیکن اگر وہ تزکیے کے بغیر مر گئے, یعنی جس طرح ذبح کرتے ہیں ہم اور ذبح کر کے خون نکال دیتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے یہ ذبح اور نہر کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے, اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ جانور کا خون نکال دیا جائے. اس لیے کہ جس طرح درندے کا گوشت کھانا انسان کی درندگی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے, اسی طرح اگر آپ کسی شخص کے بارے میں سنیں کہ وہ خون پیتا ہے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ گویا درندہ ہو کر رہ گیا ہے, اس کے اندر کچھ دوسری خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے خون ممنوع ہے. اب خون چونکہ نکلنا چاہیے اور اگر تزکیہ نہ کیا جائے, یعنی جانور کو اس طریقے سے ذبح نہ کیا جائے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے, جس طریقے سے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے اور پھر موت واقع ہوتی ہے, تو وہ جانور کیا جائز ہوگا ممنوع ہوگا, یہ سوال پیدا ہوا. انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یعنی وہی بات کہ جو بول و براز ہے اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہے, لیکن بہرحال جب ہم ایک جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو پھر کیا اس کے ساتھ خون بھی تو ہوتا ہے, خون کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہی چیز کہ خون میں بھی یہ پہلو ہے کہ ایک پہلو سے تو وہ انسان وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے, اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر کوئی خون پیتا آپ کو نظر آ جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ درندہ ہے. تو یہ چیز بھی اشتباہ پیدا کر رہی تھی. نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا, یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ یعنی انسانوں نے جو مشرکانہ تہذیب وجود پذیر کی ہے اس میں یہ روایت بھی قائم ہوئی کہ اہل توحید چونکہ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو بتوں کے نام پر اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جانور حلال ہے طیب ہے کھانے کا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اسے ذبح غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا ہے. تو سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ یہ چیز محض ایک ناجائز کام ہوگا, اس طرح کے آدمی کو روکا جائے گا یا اس کو حرام قرار دیا جائے گا, لیکن کیا اس کے بعد اس جانور کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا؟ تو یہ سوال پیدا ہوا. یہ سوالات ہیں جو حلال جانوروں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے بظاہر حلال ہو سکتے تھے, کھائے جا سکتے تھے, یا یوں کہیے کہ ان کے بارے میں یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہ حلال ہیں. تو ان جانوروں سے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں, چنانچہ ان سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور, خون, مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں. چاروں سوالوں کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں, یہ کھانے کے لیے طیب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان چیزوں کو تم حلال سمجھ سکتے تھے, بحث کر سکتے تھے, لیکن اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ مشتبہات تھے, ان مشتبہات کے بارے میں ہم ایک رائے بھی قائم کر سکتے تھے اور دوسری رائے بھی قائم کر سکتے تھے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، یہی رائے صحیح ہے کہ ان کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اسے بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں، اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو کھائی جا سکتی تھیں، جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا، ان میں سے صرف چار ہی چیزوں کو شریعت نے موضوع بنایا ہے۔ یہ اب وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لا اجدو فی ما اوہیا الیہ، میں جو مجھ پر وحی کی گئی اس میں ان کے سوا کوئی حرام نہیں پاتا، یہ الفاظ کیوں کہے گئے ہیں۔ دوسری جگہوں پر اس کے لیے انما کا لفظ کیوں آیا ہے، جو حسر کا کلمہ ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر بعض جگہ کل لا اجدو فی ما اوہیا الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حسر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں، یعنی جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا تھا ان میں سے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں، باقی حلال و طیب کو تم جانتے ہو۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا مدعا۔ سورہ انعام کی آیت ہم نے اوپر نقل کر دی ہے۔ الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ یہی حکم بقرہ کی آیات 173 174، بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، اور نحل کی آیت 115 میں بھی بیان ہوا ہے، یہ 16ویں سورہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت فرمائی ہے۔ 5ویں سورہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ توضیحی احکام دیے۔ تو اب نوعیت یہ ہوئی کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ نحل میں تو بس وہی بات، اتنی بات کہی گئی ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے صرف یہی چیزیں، یعنی جن کو تم کھا سکتے تھے، جن کے بارے میں تم مشتبہ ہو سکتے تھے، ان میں سے صرف یہی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ وہاں تو اتنی بات بیان ہوئی ہے۔ سورہ انعام کی جس آیت کو ہم نے عنوان کے طور پر رکھا ہے، اس میں البتہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ قائمی یتم ہو، یعنی جنہیں تم کھا سکتے ہو۔ تو اس طرح واضح ہو گیا کہ انما کے حسر کا تعلق کس چیز سے، کیوں فرمایا ہے کہ چار ہی چیزیں ممنوع۔ سورہ مائدہ میں البتہ یہ ہوا ہے کہ کچھ فقہی سوالات جو پیدا ہو سکتے تھے ان کو موضوع بنا لیا ہے۔ تو نحل بیان شریعت ہے، بقرہ بیان شریعت ہے، انعام بیان شریعت ہے، لیکن مائدہ میں اب فقہی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چونکہ توضیحی آیت ہے، اور توضیحی آیات میں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہے کہ اصل حکم کو دہرا کر پھر وضاحت کر دی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے تمام وضاحتوں کے لیے اب اس آیت کو ہم موضوع بنا سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز میتت ہے، یعنی جو پہلی چیز اس پہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مردار حرام ہے، میتہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی موت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا، یعنی جو بنیادی غلطی ہو سکتی تھی وہ تو اللہ نے اپنی شریعت میں واضح کر دی۔ اب کچھ فقہی پہلو بھی ہیں اور کچھ اور سوالات بھی پیدا ہو سکتے تھے، ان سوالات کے جوابات فقہا بھی دے سکتے تھے۔ جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ یعنی اصل شریعت بیان کر دی گئی، اب کچھ سوالات پیدا ہو گئے۔ وہ سوالات نہ پیدا ہوتے تو اصل شریعت ہی پر اکتفا کی جاتی، اور ہمارے علماء فقہا بعد میں ان فقہی سوالات کا جوابات دے دیتے۔ لیکن اگر وہ زمانہ رسالت میں سامنے آ گئے تو پھر وضاحت کر دی گئی، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں اگر تم مشتبہ ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اب اگرچہ فقہی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، لیکن جب قرآن مجید میں آ گیا تو ہمارے لیے حتمی حجت ہو گیا۔ اس طرح کی بعض چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور وہ روایتوں میں بیان ہو جاتی ہیں، تو ان سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے ان کا جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، ان پر پھر بعد کے فقہا انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز میتہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی موت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا، یا دونوں یکساں مردار قرار پائیں گے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک جانور طبعی موت مر گیا، موت آئی، رخصت ہو گیا، اور ایک جانور کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، تو کیا اس معاملے میں بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اسے میتہ ہی کہا جائے گا، اسے مردار ہی کہا جائے گا؟ قرآن نے جواب دیا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی، और यही जवाब ठीक है, यही होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि असल चीज़ जो हुर्मत का बायस बन रही है वो खून का निकलना ना निकलना है, और ये चीज़ यहाँ भी मौजूद है। इसी तरह किसी दरिंदे का फाड़ा हुआ जानवर भी मुर्दार है, इल्ला ये कि उसे ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया गया हो। यानी किसी दरिंदे ने जानवर को फाड़ दिया तो उसमें भी इसका पूरा इहतमाल है। अब अगर आपने ज़िंदा पाया उसको और पाकर आपने उसका तज़किया कर लिया, खून निकाल दिया, तो वो फिर हलाल हो जाएगा। इरशाद फरमाया है, ये सूरह मायदा की आयत है, पाँचवी सूरह है, तीसरी आयत है, हुर्रमत अलैकुमुल मैतत व दमो व लहमुल खिंजीर व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिका वल मौकूज़ा वल मुतरद्दिया वन नतीहा व मा आकल सबो इल्ला मा ज़क्कैतुम। तुम पर मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम का ज़बिया हराम ठहराया गया है। कुरान मजीद ने अपने आम तरीके के मुताबिक तौज़ीह से पहले असल हुक्म को दोहरा दिया है, और इसी के तहत अब ये तौज़ीहात है। वो जानवर भी जो गला घुटने से मरा हो, मुनखने का, जो चोट से मरा हो, मौकूज़ा, जो ऊपर से गिरकर मरा हो, मुतरद्दिया, जो सींग लगकर मरा हो, नतीहा, और जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो, मा अकल सब, सवाए उसके जिसे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया। तो अब ये मालूम हुआ कि नागहानी हवादिस से भी अगर कोई जानवर मर जाता है और उसका खून निकलने की सूरत पैदा नहीं होती, यानी अगर कोई ऐसा तरीका नहीं इख्तियार किया जाता कि जिससे उसके जिस्म का सारा खून निकल जाए, तो वो मैता या मुर्दार करार पाएगा और उसको खाना जायज़ नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। मैता का लफ्ज़ इन अहकाम में उर्फ व आयत आदत की रियायत से इस्तेमाल हुआ। यानी अब एक सवाल और पैदा हुआ, वो ये है कि क्या हर मुर्दा जानवर को मैता कहा जाएगा? तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि जब मैता का लफ्ज़ बोला गया है तो उर्फ़ आदत में जिसको मैता या मुर्दार कहा जाता है ये उसी मानी में आया है। इसमें शुबा नहीं कि अरबी ज़ुबान में इसका एक लुगवी मफहूम भी है, लेकिन ये जब इस रियायत से बोला जाए तो उर्दू के लफ्ज़ मुर्दार की तरह इसके मानी हर मुर्दा चीज़ के नहीं होते। इस सूरत में एक नौइयत की तख़सीस इस लफ्ज़ के मफहूम में पैदा हो जाती है, और ज़ुबान के असालीब से वाकिफ़ कोई शख्स मिसाल के तौर पर मुर्दा टिड्डी और मुर्दा मछली को इसमें शामिल नहीं समझता। उनको मुर्दार न कहने की वजह भी वही है कि उनमें खून उस तरह नहीं होता, यानी दमे मसफू नहीं होता, बहता हुआ खून जैसे कि हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो निकलता है, चूँकि ये नहीं होता, तो इस वजह से अगर मछली मरी हुई है या टिड्डी मरी हुई है तो उस पर मैता या मुर्दार के लफ्ज़ का इतलाक़ नहीं किया जाता। ये बात कि ये उर्फ आदत की रियायत से इस्तेमाल हुआ है, इमामुल लुगा ज़मख़्शरी लिखते हैं, उन्होंने इसको वाज़े किया है और ये बताया है कि यहाँ मैता का लफ्ज़ किस पहलू से इस्तेमाल हुआ है। वो ये लिखते हैं कि कसदा मा यतफ़ाउमुन्नास में यतआरफ़ूनहु फ़िल आदा अला तरा अनल काइल इज़ा काल अकला फ़लान मैता लम यस्बिक अल वहम इल समक वल जरात कमा लव काला अकला दमन लम यस्बिक इल अल कबित व तहाल वल एतबार अल आदत व तारुफ कालू मन हलफ ला याकुल लहमन फाकला समकन लम यहनस व इन अकला लहमन फिल हकीका। कुरान में लफ्ज़ मैता उर्फ आदत के एतबार से इस्तेमाल हुआ है। यानी ज़मख़्शरी कहते हैं कि जो लफ्ज़ मैता आया है मुर्दार ना खाओ, तो आम आदत के तौर पर आम उर्फ में जिसको मुर्दार कहा जाता है इससे मुराद वही है। क्या तुम नहीं देखते कि जब कोई कहने वाला कहता है फ़लाँ ने मुर्दार खाया, तो हमारा ख्याल कभी मछली और टिड्डी की तरफ नहीं जाता? यानी अगर किसी आदमी के बारे में ये बताया जाए कि वो मुर्दार खाता है, तो हमारा ख्याल कभी इस जानिब नहीं जाता कि वो मछली खा लेता है मरी हुई। जिस तरह अगर उसने कहा होता फ़लाँ शख्स ने खून खा लिया, तो जहन कभी जिगर और तिली की तरफ मुंतकिल नहीं होता। यानी कोई कहे कि खून खा लिया, तो आप कहें कि असल में उसने तिली खाई थी, तो इस तरफ ज़हन मुंतकिल नहीं होता। यानी उर्फ व आदत के लिहाज से हम ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं समझते। चुनाचे उर्फ व आदत ही की बिना पर फुकहा ने कहा है कि जिसने कसम खाई कि वो गोश्त नहीं खाएगा, फिर उसने मछली खा ली, तो उसकी कसम नहीं टूटेगी दरा हाले कि उसने फिल हकीकत गोश्त ही खाया है। आप घर में आएँ और पूछें क्या पकाया है, और आपकी बेगम आपको ये बताए कि गोश्त पकाया है, तो आपका ध्यान कभी मछली की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कहा जाए गोश्त पकाया, तो ध्यान मुर्ग की तरफ भी नहीं जाएगा, इसलिए कि उर्फ आदत में हम गोश्त का लफ्ज़ एक ख़ास मानी के लिए बोलते हैं। تو یہ چیز دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہے. اس سے زمخشری نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن مجید میں بھی جب کوئی لفظ آتا ہے تو ایک اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے, لیکن اگر عرف اور عادت کے لحاظ سے وہ لفظ کسی تخصیص کے ساتھ بولا جا رہا ہے, یعنی لغت کے اعتبار سے جن تمام چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سے چند چیزوں کے لیے یا زیادہ چیزوں کے لیے خاص ہو گیا ہے, تو پھر اس کو عرف و عادت ہی کے لحاظ سے لیا جائے گا, اور اگر کوئی دوسرا پہلو ہے تو اس کی خود وضاحت کر دی جائے گی. سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہو الطہور ماؤ الحل میتتہ بھی اسی تخصیص کے ساتھ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہو الطہور ماؤ الحل میتتہ, اس کا مطلب ہے کہ اس کا پانی پاک اور اس کا مردار بھی حلال ہے. تو اس میں بھی در حقیقت یہی بیان کیا گیا ہے کہ مچھلیاں چونکہ عام طور پر لوگ سمندر سے پکڑ کے کھاتے ہیں یا دریاؤں سے پکڑ کے کھاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے, اگرچہ وہ مری ہوئی بھی ہو سکتی ہیں, ان کو ذبح نہیں کیا جاتا. بھی اسی تخصیص کے ساتھ ہے, اور اس میں میتت سے مراد مردہ مچھلی اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں ہی ہیں جن کے لیے لفظ میتت باعتبار لغت تو بولا جا سکتا ہے, لیکن عرف و عادت کی رعایت سے انہیں میتا نہیں کہہ سکتے. اس وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کہ سمندر کی سب چیزیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جن میں اس طرح خون نہیں ہوتا ہے, جن میں درندگی نہیں ہوتی, اس میں بھی وہ فرق لازماً کیا جائے گا. لیکن عام طور پر چونکہ سمندر سے مچھلیاں ہی نکالی جاتی ہیں, تو اس عمومی پہلو کو سامنے رکھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہو طہور ماؤ الحل میتت ہو, یعنی جس طرح قرآن کے میتا کو سمجھنے کے لیے عرف و عادت کو سامنے رکھنا چاہیے, اس طرح سمندر کے بارے میں بھی اس عموم کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی سمندری درندے ہوں تو ان کو بھی ہنین مریا سمجھ کر کھا لیا جائے گا. وہی اصول ہے جو ہر جگہ کار فرما ہوگا, جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. مائدہ کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے اس میں میتا کی یعنی مردار کی تفصیل اور ما اکل السبو کے بعد الا ما زکیتم کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف تزکیہ ہی ہے جس سے کسی جانور کی موت اگر واقع ہو تو وہ مردار نہیں ہوتا. یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی جانور جس میں خون ہے اور جس کا خون نکالنا ضروری ہے وہ تزکیے کے بغیر جائز نہیں ہوگا, اور تزکیے ہی سے اس کو مارا جائے گا تو اس کو مردار نہیں کہا جائے گا. یہ بات اس سے واضح ہو گئی. کیسے واضح ہو گئی؟ یعنی جب میتا کی تفصیل کی تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پر ناگہانی حوادث بھی موت کا باعث بنے ہیں, لیکن فرمایا کہ نہیں وہ بھی مردار کے حکم میں ہوں گے. اور با اکل سب ہو یعنی درندے نے پھاڑ کھایا, اس میں بھی یہ شرط لگا دی کہ الا ما زکیتم, تو گویا قرآن مجید نے اس طرح نفی اور اس بات سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ صرف تزکیہ ہے جس سے کوئی جانور جب آپ اس کو گوشت اس سے حاصل کریں گے تزکیے کے ذریعے سے تو وہ آپ کے لیے حلال و طیب ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کردہ سنت ہے. ایک تزکیہ وہ ہے جو ذی کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, یہ ذال کے ساتھ ہے اور یہ اصطلاح ہے. یہاں یہ تزکیہ زیر بحث ہے. تزکیہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کردہ سنت ہے, اور بطور اصطلاح جس مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے جانور کو زخمی کر کے اس کا خون اس طرح بہا دیا جائے کہ اس کی موت خون بہ جانے ہی کے باعث واقع ہو, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یعنی آپ جانور کو اس طرح سے ذبح کریں یا جانور کو اس طرح سے ماریں یا جانور کو اس طرح سے قتل کریں کہ اس کی موت خون بہ جانے سے واقع ہو. خون بہ جانے سے موت واقع ہوگی تو خون پورے جسم سے نکل جائے گا. جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. یہ اب ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیے, یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اصل میں درندگی ہے جس کی حقیقت, جس کے لوازم جانوروں کے گوشت میں حرمت کا باعث بن رہے ہیں, اصل چیز وہ ہے. اگر اس حقیقت کو اندر اتر کر سمجھ لیا جاتا تو سور کے بارے میں بھی وہ مباحث پیدا نہ ہوتے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پیدا کر دیے گئے. اور یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں یہ تو اصلاً حرام تھیں, باقی چیزیں لواحق میں سے ہیں. اصلاً تو خبائص حرام ہیں, یہ مشتبہات میں سے ہیں جن کی قرآن نے وضاحت فرمائی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے بارے میں غلطی ہوتی ہے. مسیحیوں نے جب شریعت کو معطل کر دیا, اور اپنے لیے ختم کر دیا, تو اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے شیر کتے اور چیتے کھانے شروع کر دیے, سور ہی کھانا شروع کیا. یعنی یہی مشتبہ جانور ہے جس کے بارے میں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, اس لیے کہ یہاں خدا کا حکم چاہیے تھا. آپ اس پہلو سے دین سمجھائیں گے تو یہ بات بھی لوگوں پر واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن چیزوں میں صادر ہوتا ہے. سود کے بارے میں بھی یہی چیز ہے, یعنی بادن نظر میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائی کی طرح کی چیز ہے, یا اگر مثال کے طور پر استعمال شدہ چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کرائے کی قسم کی چیز ہے. تو یہ بھی ایک مشتبہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں سود سب سے زیادہ بری چیز ہے, درحالے کہ خیانت ایک قطعی طور پر بری چیز ہے, بددیانتی بری چیز ہے, چوری کے ذریعے سے مال حاصل کرنا بری چیز ہے, اور یہ اس سے کہیں زیادہ شنیع ہے. لیکن یہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا کہ کہیں حلال تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم اس کے بارے میں نازل کر دیا. یہ میں نے صرف مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نوعیت یہ ہے, اس سے جو ہمارے ہاں حرمتوں اور حلتوں کو, کھانے پینے کی حرمتوں اور حلتوں کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے اسالیب اختیار کیے ہیں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یعنی لوگوں کو بتاتے وقت یہ سمجھانا چاہیے کہ شریعت اصل میں مشتبہات کے بارے میں اپنا فیصلہ دے رہی ہے. جو چیزیں انسان کے لیے واضح ہوتی ہیں, انسان اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا, وہ بہت سی چیزوں کو اپنی عقل اور فطرت سے خود سمجھ لیتا ہے, ان کے بارے میں شریعت مداخلت نہیں کرتی, وہ اس نے انسانی پر چھوڑ دی ہیں. جن چیزوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے, خرابی پیدا ہو سکتی ہے, انسان غلط فیصلہ کر سکتا ہے. اچھا, انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے, لیکن وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اس کی معیشت معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی چیز فی الواقع اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. نقصان دہ کس پہلو سے؟ اخلاقی لحاظ سے. یعنی یہ چیز کہ کوئی چیز طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے, یہ دین کا موضوع نہیں ہے, اخلاقی لحاظ سے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ درندگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں. کوئی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور ایک طبیب آپ کو یہ بتاتا ہے, ایک سائنسدان یہ بتاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا, وہ علم و عقل کا معاملہ ہے, اس کا حرمتوں حلتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین تزکیہ چاہتا ہے, اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. اس کا اصل طریقہ ذبح یا نہر ہے. یہ دو طریقے ہیں جو عربوں کے ہاں تھے اور یہی طریقے اب ہمارے ہاں اختیار کیے جاتے ہیں. ذبح گائے بکری اور اس کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے, اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے. یعنی عام طور پر بکری کو گائے کو ذبح کیا جائے گا اور اونٹ کو نہر کیا جائے گا. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ ذبح سے مراد یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے حلقوم اور مری, مری غذا کی نالی کو کہتے ہیں, کسی تیز چیز سے حلقوم اور مری یا حلقوم اور ودجین, ودجین وہ دو رگیں ہیں گردن کی, ان کو کاٹ دیا جائے, اس کو ذبح کہا جاتا ہے. جیسے یہ دونوں رگیں کٹ جاتی ہیں یا یہ مری کٹ جاتی ہے جو غذا کی نالی ہے, تو پھر خون فوارے کی طرح بہ جاتا ہے اور جانور تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے. اور نہر یہ ہے کہ جانور کے حلقوم میں نیزے جیسی کوئی تیز چیز اس طرح چبوئی جائے کہ اس سے خون کا فوارہ چھوٹے اور خون بہ بہ کر جانور بلاخر بے دم ہو کر گر جائے. اونٹ چونکہ ایک ایسا جانور ہے کہ اسے زمین پر لٹا کر ذبح کرنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی گردن میں دور سے بھاگتے ہوئے نیزہ چبھو دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے حلقوم میں وہی رگیں کٹ جاتی ہیں, اور جب وہ کٹ جاتی ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ خون بہنے ہی سے بے دم ہو کے گر پڑتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طریقے ہیں جن میں خون نکل جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے, اور یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو جانور کا تزکیہ ہو جاتا ہے, یعنی جانور خون سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس طریقے پر عمل کرنا اگر کسی وقت ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جانور کو ذبح نہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک سوال سامنے آ گیا, ہمارے علماء بھی اس کا جواب دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے خطا علم ہے. تو اس میں جو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کسی بھی چیز سے اس طرح کا زخم لگا دینا اس صورت میں کافی ہے جس سے سارا خون بہ جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ذبح کے طریقے پہ ذبح کیا جائے, نہر کے طریقے پہ نہر کیا جائے, یہ ضروری نہیں ہے. دین کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہاں بھی وہی اصل چیز ہے جس کو حضور نے واضح فرمایا ہے کہ اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے ذبح کرو, اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا خون نکلنا چاہیے, اس کے گوشت کو خون سے پاک ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ کوئی طریقہ جو تم اختیار کر سکو جس سے سارا خون بہ جائے وہ کافی ہے, اس سے تزکیہ ہو جائے گا. روایت یہ ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے. عن ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان احدنا اصاب صیدا ولیس معہ سکین ایذبح من المروہ واشکت الاصا فقال عمر الدم بما شئت فاذکر اسم اللہ. ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اگر اپنا شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے ذبح کر لے. یعنی یہ سوال انہوں نے کیا کہ ہم نے شکار کیا جنگل میں تھے, چھری پاس نہیں ہے, اب ذبح کے طریقے پہ ذبح نہیں ہو سکتا, نہر کے طریقے پہ نہر نہیں ہو سکتا, تو کیا کیا جائے؟ پتھر سے لکڑی کے ٹکڑے سے اس طرح کا زخم لگایا جائے کہ جانور کا خون نکل جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا, اس کا تزکیہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس چیز سے چاہو خون بہا دو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو. یعنی اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس آلے سے ذبح کیا, کیسے ذبح کیا, اصلی چیز یہ ہے کہ اس کا خون بہ جانا چاہیے. تیر اور بندوق سے شکار کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اسی قاعدے کے مطابق کیا جائے گا. میرا عام طریقہ نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں فقہی باتوں کو بیان کروں, یعنی اس میں میرا طریقہ یہی ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن مجید زیر بحث آئے گا, سنت اگر اصلا ماخذ ہے تو وہ زیر بحث آئے گی, پھر اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ زیر بحث آئے گا, باقی فقہی احکام زیر بحث نہیں آتے. لیکن ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ضمناً اشارہ ہو جاتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ تیر سے شکار کر رہے ہیں, آپ بندوق سے شکار کر رہے ہیں, تو اس میں بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا شکار ہو گیا, جائز ہے اس کا کھانا, ناجائز ہے, اس کا فیصلہ اسی اصول پر ہوگا کہ کیا اس طریقے سے خون بہ گیا ہے, گوشت خون سے پاک ہو گیا ہے. اگر یہ ہے تو پھر یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ بندوق کی گولی سے یا تیر سے یا کسی اور چیز سے جانور کو مارا گیا. سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا حکم بھی یہی ہے. اس طرح کا شکار اگر زندہ نہ بھی ملے تو اسے میتا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی شکار کیا جانور نے, سدائے ہوئے جانور نے, سدائے ہوئے جانور کے شکار سے جانور کی موت واقع ہو گئی, لیکن کیسے واقع ہوئی؟ اس نے جانور کو پھاڑ دیا. جب وہ جانور کو پھاڑ دے گا تو اسی طریقے سے خون بہ جائے گا, جب خون بہ جائے گا تو یہی کافی ہے, تزکیہ ہو گیا. یعنی وہی اصول ہے. اب دیکھیے اس پہ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے, لیکن اگر پھاڑا نہ ہو اور جانور خوف سے مر جائے تو پھر وہ میتا ہی, یعنی اس نے پھاڑا نہیں ہے, حملہ آور ہوا, خوف سے جانور کی موت واقع ہو جائی, پھر وہ مردار ہے. اسی طرح پھاڑا نہ ہو اور وہ زندہ مل جائے تو اسے لازماً ذبح کرنا چاہیے. یعنی اس نے جانور کو گھیر لیا, کچھ زخمی بھی کر دیا, لیکن پھاڑا نہیں ہے, خون نہیں بہ نکلا, تو اب آپ اس کو زندہ پا کر ذبح کر سکتے. اس کے بغیر تزکیے کا تقاضا کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا. یعنی تزکیہ اسی صورت میں مانا جائے گا جب کہ خون بہ جائے, خون نہیں بہا تو پھر تزکیے کا تقاضا پورا نہیں ہوا. یہ جو اوپر بات میں نے بیان کی وہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ پانچویں سورہ کی چوتھی آیت میں خود بیان کر دی ہے. ارشاد فرمایا ہے یسلونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فقلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. وہ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے, کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. دیکھیے پھر وہی بات دہرائی, اور اب اس کے بعد سوال کا جواب دیا. اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے, ان کا شکار بھی, لہٰذا اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں, اور جانور کو چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ جواب دیا ہے، اس کے احکام کی کچھ وضاحت ہے جس کو ہم اگلی نشست میں موضوع بحث بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔